الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجيغا محمد وآل محمد صلى الله على محمد محمد عجل پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں ایک بار پھر اسی زندگی کے اندر موقع نصیب کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش اعضا پر بیٹھنے کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث کو ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت فرصہ دینے کا اللہ کی دیوی اس عظیم الشان توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابے داروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانساروں میں قرار فرمائے ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد عجل فرجہ ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کروں گا آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو اردو زبان بہت زیادہ اچھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی لیکن جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے میرے خیال میں اس کو یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے تو ایک بار پھر مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد خدا نمتال نے ہم انسانوں کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے بہت ساری طاقتوں سے توانائیوں سے نوازا ہے ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک اپنی توانائی کو ایبلٹی کو پوائنٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مثلاً میں اچھا ایتھلیٹ بن سکتا ہوں تو وہ ایتھلیٹکس کے اندر کام کرتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے اس کے اندر مثلاً میڈلز لیتا ہے کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مثلاً میں اچھے طریقے سے بزنس کر سکتا ہوں تو وہ بزنس کرنے لگتا ہے اور بزنس مین بن جاتا ہے سکسیسفل کوئی میری طرح ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں کیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بول سکتا ہے تو وہ بولنے لگتا ہے اور بولتے بولتے مثلاً جو اپنی طور پہ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں ان میں سے کس کام کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا؟ یہ تو وہ ہے جو ہم چوز کر لیتے ہیں. مثلاً یہ پاسبل ہے کہ میرے اندر 25 ایبلٹیز ہوں, میں نے ایک کو چوز کیا ہے, اس کے اوپر محنت کی. یہ پاسبل ہے کسی کے اندر 50 انرجیز ہوں, ان 50 انرجیز میں سے اس نے کسی دو کو چوز کیا, اس کے اوپر محنت کی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کوئی ایسا مقصد دیا ہے جو ان ایبلٹیز ان اسٹرینتھس کے علاوہ ہے ہمارے اندر, اور وہ پوری ہیومینٹی کے اندر کامن ہے. تو ایک آدمی ایتھلیٹ ہے, فٹ بالر ہے, کرکٹر ہے, نہ مثلا آڈیٹر ہے, اسکالر ہے, تمام چیزوں کے باوجود ان سب کے اندر ایک کامن کوئی آبجیکٹیو ہے جو خدا نے سب کے لیے رکھا ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈیز ہیں, چاہے وہ لٹریٹ ہیں, چاہے وہ نہیں معلوم کون ہے. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ٹرمز بالکل کلیئر ہو کے سامنے آتی ہیں, اور ان ٹرمز کو ہم نے بچپن سے اتنا سنا ہے کہ ہمارے لیے کامن ہو گئی ہیں, تو اب ہم ان کے اوپر اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دیتے, نعوذ باللہ تعالی. لیکن بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نون ہیں, جانتے ہیں ہم, لیکن بہت ڈیپتھ ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں اس ایک پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپنے موضوع کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انسانوں کو ٹرانسفارم ہونا ہے اور وہ اپنے امام کی سمت بڑھ رہے ہیں یا اب اور زیادہ بڑھیں گے, یہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے, اس کی طرف میں نے خاص توجہ دینی ہے اور آج کچھ پوائنٹس عرض کرنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. موسٹ کامن آبجیکٹیو, سب سے زیادہ آسان جنرلائز آبجیکٹیو جو ہمارے پاس ہے وہ قربتن اللہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹولز ہوتی ہیں, انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, راستہ ہوتے ہیں, ہدف نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آبجیکٹیو ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر میں نماز پڑھوں, نماز عبادت ہے, عبادت ایک راستہ ہے کس کام کے لیے, خود آبجیکٹیو نہیں ہے. مثلا کوئی یہ کہے نماز آبجیکٹیو ہے, ایک سینس میں شاید صحیح ہے, لیکن ایک آدمی نماز پڑھ لے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نماز سے کیا ہونا ہے, ہاں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور طرف توجہ دینی پڑے گی, وہ کیا ہے, وہ ہے قربتن اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور یہ میں کئی دفعہ یہاں پر بھی عرض کر چکا ہوں, اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, خطن آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. قربتن اللہ فزیکلی نہیں ہو سکتا, خدا میٹر نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی خدا سے قرب حاصل کرے. یہ جو قرب ہوگا یہ کس چیز میں ہوگا, یہ قرب ہوگا اللہ کی صفتوں کے اندر. سب سے بڑا کام اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ کرنا کہ اپنے آپ کو خدا نمتال کی صفات کے نزدیک لے کر جانا ہے, اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں خدا کی وہ میرے اندر کتنا ریفلیکٹ ہوتی ہوں. اب وہ جو میں ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹرانسفارمیشن بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے خدا ان کے اندر خدا کی صفتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود خدا کے ولی اور خدا کے نمائندے کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علیحدہ ہو پائیں. کیوں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں دنیا کی مثال میں کہوں تو دو میگنیٹس ہیں جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے اندر خدا کی صفت ہوتی ہے, خود بخود اس کو اٹریکٹ کر لیتا ہے جس کے اندر خدا کی صفت ہوتی ہے. اشد علی الکفار رحما بینہم, یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے یہ کیوں رحما بینہم تھے؟ کیونکہ ان کی کوالٹیز سب کی سب کنیکٹڈ تھی اللہ کی طرف, اور جو اللہ سے کنیکٹ کرے گا وہ یقیناً ولی اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان خدا سے کنیکشن میں ہو اور ولی اللہ کی محبت اس کے دل میں نہ آئے. لہذا ہم بالکل دعوے کے ساتھ کہتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی خدا کے قریب ہو اور علی کی محبت نہ رکھتا ہو. یہ پوسیبل نہیں ہے اصلا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں, نعوذ باللہ تعالی, سد نعوذ باللہ تعالی, نبی خدا کی محبت نہیں ہے میرے پاس, نعوذ باللہ تعالی. یہ پوسیبل نہیں ہے اصلا. تو یہ جو راز ہے کہ کوئی انسان اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, دوسرا انسان شاید خاندان کا بھی ہوتا ہے لیکن قربانی نہیں دیتا ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ کیا راز ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے، ورنہ پھر ریوارڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر پنشمنٹ نہیں ہوتی پھر. تو اس کا جو راز ہے وہ یہ کہ یہ اندر سے بالکل اس سمت میں تھا جس سمت میں خدا لے جانا چاہتا تھا. فارسی میں ایک مصرعہ پڑھا کرتے ہیں، وہ اردو میں بھی بہت چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کبوتر کے ساتھ جاتا ہے، باز باز کے ساتھ جاتا ہے، چیل کے ہیں، شاہین کے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے مصرعے نے کیا کہا؟ جس کی جو جنس ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن، اللہ کا رنگ، اللہ کی ثقافت اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ خدائی رنگ انسان اپنے اندر لاتا کیسے ہے؟ اور کانٹیکسٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اگر میرے اندر یہ خدائی رنگ ہوا انشاءاللہ تو جب ولی اللہ کی کوئی نشانی مجھے نظر آئی، خود بخود میرا دل اس ولی اللہ کی سمجھ جائے گا. اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، میرے اندر وہ خدائی رنگ نہیں ہوا، وہ خدائی صفتیں نہیں ہوئیں، لاکھ میں اپنے اوپر فورس کروں، میں ولی اللہ کے نزدیک نہیں جا پاؤں گا، نعوذ باللہ تعالی. لہذا پتہ نہیں اس 250 سال میں، 250 ایئرز میں، جب اہل بیت اطہار علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف فرما تھے، ظاہری طور پر ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے، بلکہ لاکھوں ایسے تھے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم اہل بیت کا ساتھ دیں گے، کریٹیکل ٹائم پہ ساتھ نہیں دیا انہوں نے. کیوں؟ چونکہ سید الشہداء نے فرما دیا تھا کہ دین ان کی زبانوں کے اوپر گھوم رہا ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر نہیں گیا. خدا متعال فرماتا ہے، تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، کہو ہم اسلام لائے ہیں لیکن ایمان ہمارے قلوب کے اندر نہیں گیا ہے ابھی. تو جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اس 10 دن کے اندر خاص کر اس کے اوپر محنت کرنی ہے، وہ یہ کہ کون سا راستہ ایسا ہوگا جس سے ہمارے اور آپ کے ڈیپتھ کے اندر، زبان پہ نہیں، گہرائی کے اندر، ہم اہل بیت اطہار کے رنگ کو حاصل کر سکیں، کلر کو حاصل کر سکیں. اور یہ جو کوالٹی ہو وہ خود بخود ہمیں ولی اللہ کے انشاءاللہ نزدیک لے جائے. پھر اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کروں گا، اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی قلب کے اندر، جس کی گہرائی اور ڈیپتھ کے اندر ایمان ہو، اللہ کی صفتیں ہوں، عجیب بات آپ سے عرض کروں گا، اس کو غیبت اور ظہور کا فرق نہیں ہوگا. وہ غیبت میں ہوتے ہوئے ظہور کی طرح ہوگا، وہ خود بخود ولی اللہ سے کنیکٹ ہوگا. اب وہ ولی اللہ سے جو کنیکشن ہوا وہ اس کی اسٹرینتھ کے اوپر ہوگا، کتنی اسٹرینتھ ہوئی، اسی اسٹرینتھ سے اس کو گائیڈنس مل رہی ہوگی، اسی اسٹرینتھ سے خدا نے متعال اس کو یہ سب نصیب کر رہا ہوگا. تو یہ جو میں اور آپ سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو غیبت کے زمانے میں بھی اپنے امام کے لطف و کرم سے ان کی زیارت حاصل کرتے تھے، اس کا راز یہاں پر ہے کہ ان کے اندر کوئی کوالٹیز ایسی تھیں کہ ولی اللہ ان کو اپنی زیارت کا شرف نصیب فرما رہے تھے. خدا انشاءاللہ ہمیں ان سے نزدیک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یہ سب تھیوریز ہیں، اور آپ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف تھیوریز کے اوپر خوش ہونا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں پریکٹیکل کوئی بات ہمیں پتہ چلے، سبسٹینشل، تاکہ ہم اس کے اوپر کام کریں، ورنہ تو یہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں پھر. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے پہلا اسٹیپ بتاؤ جس میں ہر انسان اپنے آپ کو ولی اللہ اور صبغت اللہ کے نزدیک لے جا سکے، پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ تو میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کرے، وہ یہاں سے شروع ہو، وہاں سے شروع ہو. کم سے کم چیز جو پہلے اسٹیپ میں معمولاً میرے جیسے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ سوچنا سمجھنا شروع کرے. تعقل، تفکر، تدبر، قرآنی اصطلاحات ہیں سب کی سب. میں کہوں گا اس سے پہلے بھی میں ایک کوالٹی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ کوالٹی ہوتی ہے ڈور اوپن ہوتا ہے، فرسٹ اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے. یہ کوالٹی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہو پاتا، آدمی وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے. تو میں حتی تفکر و تعقل کو بھی پہلے اسٹیپ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ جسارت عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر برائے مہربانی ضرور میں بھی توجہ دوں گا، آپ بھی توجہ فرمائیے گا. شاید آپ کو بات اتنی اہم نہ لگے، لیکن آپ مجھے جانتے ہیں، میں کتنے برسوں سے، دسیوں سالوں سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور ان تمام چیزوں کے اوپر مسلسل سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ اسٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے اس کے اوپر اپنے لیے بھی غور کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اس کی اپنی اصلاح نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، عمل کے اندر آگے نہیں جاتے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ لکھنے میں پڑھنے میں جاہل ہوتے ہیں، اہل بیت کا قرب ملا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے عرفا کی کہانیاں، واقعات ہم پڑھتے ہیں. ایک اس میں جوتے جوڑتا ہے جس کو موچی کہتے ہیں، ایک اس میں کپڑے بنتا ہے اس کو خیاط کہتے ہیں، ایک اس میں دکاندار ہوتا ہے وہ پرچون اور گروسری کی شاپ چلاتا ہے. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ مثلا بقول آیت اللہ العظمیٰ بہجت آل اللہ مقام و شریف کے، ان سے کسی نے پوچھا، آگا آپ کے پاس تحیل عرض ہے؟ تحیل عرض زمین سے ایک مقام سے دوسری مقام پر پہنچ جانا ایک دم اچانک، بعض اوقات اپنی باڈی کو چھوڑ کر، باقی بعض اوقات اپنی باڈی کو لے کے. تو کسی نے ان سے پوچھا تحیل عرض ہے آپ کے پاس؟ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ہم سب کو معلوم ہے. تو انہوں نے نہیں کہا نہیں ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہے. اگر وہ کہتے ہے تو وہ اپنا شو آف ہو جاتا، اگر وہ کہتے نہیں ہے تو شاید جھوٹ ہو جاتا. انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نجف میں تھے تو پرچون کی دکان چلانے والوں کے پاس بھی ہوتا تھا، گروسری سٹور چلانے کے والد کے پاس بھی تیولرز ہوتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب آغا نجف میں تھے تو کنفرم کوئی گروسری سٹور چلانے والا ہوگا جس کے پاس تیولرز بھی تھا. خود آیت اللہ العظمیٰ بہجت آل اللہ مقام و شریف جس استاد کی کلاس میں بیٹھتے تھے، یعنی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، ان کی کلاس میں ایک بندہ تھا جو گھوڑوں کی نال بناتا تھا. اب یہ بچوں کے لیے اس کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. وہ جو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لوہے کا ایک پیس لگاتے ہیں اس کو نال کہتے ہیں، نال بندی کرتا تھا، وہ نال لگاتا تھا. اس بندے کا اسپریچول اسٹیٹس ایسا تھا کہ یہ میلٹڈ آئرن کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا، اسے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس نے پوچھا آپ کے پاس کیا تھیولرز تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے اندوان میں تو گروسری اسٹور بھی جو چلاتا تھا اس کے پاس بھی ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا یہ گروسری سٹور کر رہا ہے، اس کے پاس ہے. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ کمال ہونا، کرامت ہونا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. میں اس سے بڑھ کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑھ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. کوئی ممکن ہے بلیک میجک کر کے کوئی کمال دکھا دے تو کیا مطلب وہ خدا سے نزدیک ہے؟ نہیں، یہ کمالوں کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ خدا کے نزدیک جاتا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے سید علی قاضی کی طرح مجتہد مسلم اور وہ جاتا ہے خدا کے نزدیک، راز کہاں پر ہے؟ پھر ان لوگوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ شروع کیسے ہوتا ہے اصلا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان میں سے کچھ کو خدا ایک ایسا موقع دیتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں. وہ موقع سب کو نصیب ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا انسان دیکھنا یا بڑا انسان دیکھنا. تھوڑا سا میں اس کی تشریح عرض کروں گا، اس چھوٹے اور بڑے کے لفظ کی یہ مس لیڈنگ ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرض کر لیں کہ مجھے ایک موقع ملا زندگی کے اندر, وہ یہ کہ میں اگر ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دوں تو مثال کے طور پر مجھے چھوٹا سا جھوٹ بولنے میں میری ایک پروڈکٹ بک جائے گی, اس کی پرائس ہے $10 $10, جھوٹ بولوں گا $10 کی ایک پروڈکٹ بک جائے گی تو میں اپنے آپ سے کیا کہوں گا, $10 کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جھوٹ کیوں بولوں؟ اچھا کیا کوئی شخص $10 کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے؟ ہاں بیچ دیتے ہیں, $1 کے لیے بھی جھوٹ بول لے گا, تو ڈفرینس کہاں پر ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اتنا چھوٹا نہیں ہوں میں, معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کیا مطلب؟ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی گالی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن لفظ بہت بلیغ ہے, یعنی معنی بہت پہنچاتا ہے, معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کوئی برا نہ مانے, میں پہلے سے ہی معذرت کہتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے صفت میں کمینہ پن ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی پست فطرت ہے, پست فطرت ہے. پست فطرت کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے, ڈگنیٹی نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک اور انسان کیا کون ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں, کیا مسلمان کافر کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں. مومن فاسق کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں. کیا بات کر رہا ہوں؟ ایک آدمی کے اندر سے ہیومینٹی میں ڈگنیٹی ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, چاہے وہ عبادتیں نہیں کرتا ہے, چاہے وہ اور اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اتنا پست نہیں ہوں, یہ نہیں کروں گا. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, دنیا میں گناہ کرتا ہے, ہم اس سے کہتے ہیں تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو, کہتے ہیں وعدہ نہیں کروں گا. تم کہوں گا بھائی تم اتنے 10 گناہ کرتے ہو, وعدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں میں وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اس سے کہو بھائی 10 گناہ کرتے ہو تم, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 10 گناہ کرتا ہوں, لیکن میں پرومس کو نہیں کروں گا ایسا جو مجھے پورا نہیں کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ کیا ڈفرینس ہے یہاں پر؟ ڈفرینس ہے ہیومینٹی میں ڈگنیٹی یا نو ڈگنیٹی, عزت اندر ہے یا عزت اندر نہیں ہے. آپ یقین مانو مجھے لگا جو ہیومینٹی میں اللہ کی طرف بڑھنے کے راستے میں سب سے بڑی چیز ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اندر عزت ہو. جس کے اندر عزت ہوتی ہے وہ بہت سارے غلط کام اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ میں بے عزت آدمی نہیں ہوں, میں نہیں کروں گا یہ. جس کے اندر عزت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے, پہلے ایک ایکسکیوز بنائے گا اور ایکسکیوز بنا کے وہ گناہ کر لے گا. نہیں کہے گا میں نے غلط کیا ہے, وہ کیا کہ نہیں میرے پاس ایک ایکسکیوز ہے. وہ کسی نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کو کہا کہ آیت اللہ آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں, بلاخر بعض لوگوں نے آپ کی غیبت کی ہے. جب انسان تھوڑا سا پاپولر ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی غیبتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں مشہور آدمی کی غیبت سمجھتے ہیں جیسے حلال ہے. تو آیت اللہ العظمیٰ بروجردی سے کسی نے کہا کہ آگا آپ کی کچھ لوگوں نے غیبتیں کی ہوں گی, آپ خدا کا واسطہ مرنے سے پہلے ان سب کو حلال کر دینا. تو آگا نے کہا کہ جو طالب علم ہے, دین کا طالب علم ہے, باقیوں کو حلال کروں گا, دین کے طالب علم کو حلال نہیں کروں گا. طالب علم کو اور عالم کو حلال نہیں کروں گا, باقیوں کو حلال کر دوں گا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو ساری زندگی طالب علموں کو عزت دیتے آئیں, خیال کرتے آئیں, تو اس معاملے میں یہ الٹا کر دیا آپ نے, ساری زندگی آپ طالب علم کا خیال کرتے تھے, اس معاملے میں آپ نے کہا طالب علم کو معاف نہیں کروں گا باقی سب کو معاف کر دوں گا. کہا نہیں یہ طالب علم غیبت کرنے سے پہلے مجھے فاسق ثابت کرے گا پھر غیبت کرے گا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو جو آدمی پس فطرت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غلط کرنے سے پہلے اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتا ہے. اور جس کے اندر ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ کسی ایکسکیوز کو نہیں بناتا, وہ رائٹ پاتھ کے اوپر جاتا ہے. اب مجھے آپ کی خدمت میں دو مثالیں عرض کرنی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مشہور و معروف مثالیں, ان میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. سید الشہداء نے شب عاشور عمر سعد کو کہا کہ مجھ سے بات کرو, بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا، چونکہ اس کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ شمر عبید اللہ کو رپورٹ کر رہا تھا ایک ایک چیز، بہت مشکل سے مانا یہ شرط ہوگی یہ شرط ہوگی. سعید الشہدا نے اس کو بلایا، کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں، کیوں مارنے آئے ہو؟ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، اگر عمر سعد اس وقت مان کے چلا جاتا جنگ کا نقشہ تبدیل نہیں ہونا تھا، جنگ کا نقشہ وہی رہتا. تو سید الشہدا کیا چاہتے تھے؟ سید الشہدا چاہتے تھے عمر سعد کو بھی ایک موقع مل جائے. اگر یہ بچ سکتا ہے بدبخت انسان، یہ بچ جائے. سید الشہدا نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا کیا مقام ہے، کیوں مارنے آئے ہو؟ آپ جا کے دیکھیے کتابوں کے اندر کیا بولتا ہے، کہتا ہے میرے باغ عبید اللہ ابن زیاد چھین لے گا، میرا گھر چھین لے گا. سید الشہدا حجت پوری کرنے کی خاطر کہتے ہیں باغوں کی خاطر آئے ہو، میں تم مدینے میں آؤ میں تم کو باغ دوں گا. گھر کی خاطر آئے ہو، جو تمہارا گھر کوفہ میں تھا نا اس سے بڑا گھر تم کو مدینے میں دوں گا. کیا امام یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا نقشہ بدل جائے؟ جنگ کا نقشہ اس کے جانے سے نہیں بدلنا تھا، امام چاہتے تھے اس کو بچا لیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اس آدمی کی فطرت میں پستی ہے یا بلندی ہے؟ پست انسان ہے. اس کو پتا ہے کہ غلط کر رہا ہوں، اس کو پتا ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اندر سے کمینہ صفت یہ. اس کی خاطر دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں زہیر بن قین بجلی، سید الشہدا زہیر بن قین کے پاس جا کر پیغام بھجواتے ہیں، کہتے ہیں میری نصرت کرو. زہیر بن قین اس وقت تک اہل بیت کے حامی نہیں تھے. زہیر بن قین جس کے حامی سمجھے جاتے تھے وہ بالکل علیحدہ ایک کیمپ تھا، اس کے حامی سمجھے جاتے تھے. سید الشہدا نے پھر بھی پیغام بھجوایا، جیسے زہیر نے سنا زہیر نے کہا کہ میری زندگی کا اصول یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین کا ساتھ دینا. وہ کیا اصول تھا؟ ان کا اصول یہ تھا کہ جس کا دنیا میں کوئی ساتھ نہ دے زہیر اس کا ساتھ دے گا، جو تنہا رہ جائے گا اس کا زہیر ساتھ دے گا. اس نے کہا کہ سید الشہدا کو کوفیوں نے بلایا، بلانے کے بعد ساتھ دینا چھوڑ دیا، امام حسین اکیلے رہ گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جو ساتھ کوئی نہ دے گا اس کا زہیر ساتھ دے گا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ اپنی طبیعت کے اندر پست انسان ہے یا اعلی انسان ہے؟ ڈگنیٹی ہے، آنر، ڈگنیٹی. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ انسان اس سے پہلے کہ اس کو کوئی آیت کنونس کرے، اس سے پہلے کہ کوئی روایت اس کو کنونس کرے، پہلی چیز جو اس کو اچھائی پہ کنونس کرتی ہے یا برائی پہ کنونس کرتی ہے اس کے اندر کی نیچر ہے، اندر کی نیچر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں یہ کام اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہے. بس اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حر ایک رات میں تبدیل ہو کر آ گئے، تو کیا یہ ایک رات تھی یا پوری زندگی کا کوئی اصول تھا؟ پوری زندگی کا اصول تھا. زہیر بن قین ایک دن میں آ گئے، تو کیا یہ ایک دن تھا یا زندگی کا کوئی اصل تھا؟ زندگی کا اصل تھا. اب میں آپ سے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت امام ظہور نہیں فرمائے ہوئے، ہم لوگ غیبت میں ہیں. اس وقت پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بی اے ڈگنیفائیڈ ہیومن، اعلی انسان بنو، پست انسان مت بنو. کیوں؟ یہ جو اندر کی فطرت ہے یہ ظہور کے دن فیصلہ کروا دے گی، چاہے تمہاری نمازیں پوری ہوئیں چاہے تمہارے روزے پورے ہوئے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میری فطرت کے اندر پستی ہوئی میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا. اندر سے کیا ہو؟ آپ مجھ سے کہیں گے آپ میں کیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ تعالی، نہیں. ان عبادتوں کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اندر اگر کمی ہوتی ہے یہ عبادتیں صاف کر دیتی ہیں، انسان کو اعلیٰ انسان بناتی ہیں. اگر عبادت صحیح طریقے سے کرے، اگر نمازیں صحیح پڑھے، اگر روزے صحیح رکھے، خود بخود اس کے اندر ایک ڈگنیٹی آنے لگتی ہے. اب مجھے اس مطلب کو ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں جب بھی آپ سے ان دنوں میں کوئی بات کہوں گا، ابھی سے اپنے اوپر بھی واجب کر رہا ہوں، تو میں آپ کو فوراً یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کو کرنا کیسے ہے. یہ میں نے ایک نشانی بتائی ہے کہ انسان اگر اندر سے ڈگنیٹی ہوتی ہے تو یہ کرتا ہے، اندر سے عزت ہوتی ہے تو یہ کرتا ہے، اندر عزت نہ ہو تو کیا کرتا ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے، عزت لاؤں کیسے؟ میں اپنے اندر بڑا انسان بنوں کیسے؟ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کرو. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز سے انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا سکتا ہے. خدا نے ہم لوگوں کو ایک صلاحیت دی ہے، اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ اگر ہم کنٹینیوس پریکٹس کریں تو ایسے کام کر سکتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے میریکلز ہیں. مجھے آپ دیکھو، آپ مجھے صبح کو اٹھاؤ اور کہو کہ بھاگنا شروع کرو، کتنے کلومیٹر بھاگ لوں گا؟ 2 کلومیٹر بھی بھاگ لوں بہت ہے، 4 کلومیٹر بھاگ لوں گا. اب ذرا سوچو، جو لوگ میراتھن میں جاتے ہیں یہ 40+ کلومیٹرز بھاگتے ہیں. یہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ میرے لیے میریکلز کی طرح ہے. 40+ کلومیٹر بھاگ لیا ہے تو اس کے لیے میریکل تھا یہ؟ نہیں، کامن پریکٹس ہے، شاید ہر روز بھاگتا ہے. پریکٹس انسان کو میریکلز کروا دیتی ہے، صحیح ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا ڈگنیٹی کی پریکٹس امام کی نصرت کا میریکل مجھ سے کروا سکتی ہے؟ یس. اگر میں اس ڈگنیفائی ہونے کی، عزت مند ہونے کی پریکٹس کروں، یہ مجھے امام کی نصرت کا معجزہ بھی کروا سکتی ہے، مجھ سے میں ہی کر سکتا ہوں. اب یہ کام مجھے کیسے کرنا ہے، اس کو ایک مثال میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت معذرت کے ساتھ، بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو اتنا نیچے لے کر آؤں کہ آپ اپنی لائف میں فیل کریں، ایسا نہ ہو بکس کی طرح رہ جائے کہ آدمی لائف میں فیل نہیں کر رہا ہے. تو میں لائف میں فیل کرنے کی خاطر اتنا ڈیپ جانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا فرض کیجئے، میں نے ایک آدمی کو کوئی ہیلپ کی، جب میں نے اس کو ہیلپ کی، اس کی زندگی کی پرابلم حل ہو گئی. نیکسٹ ٹائم مثلا 1 مہینے کے بعد وہ مجھے نظر آیا. اب میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو سلام کروں، میں خود سلام کروں، دوسرا یہ کہ میں کہوں کہ میں نے ہیلپ کی تھی، اب یہ سلام کرے. ڈگنیٹی کیا ہے اس کے اندر؟ خود سلام کرو. دوسری بات، جب میں اس کو ملتا ہوں تو ایک جملے میں کوئی اشارہ کر کے اس کو یاد دلاتا ہوں، تمہیں یاد ہے میں مشکل میں تمہارے کام آیا تھا، صحیح ہے؟ یہ ڈگنیٹی ہے؟ نہیں، یہ تم نے اپنی ہیومینٹی پہ کمپرومائز کیا. اس نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دو، اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہارا شکریہ کیا نہیں کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ اچھا بیہیو کیا ہے نہیں کیا؟ اس کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم نے ڈگنیٹی دکھائی یا نہیں دکھائی؟ عزت دکھائی یا نہیں دکھائی؟ عزت کیا تھی؟ خدا نے متعالی فرماتا ہے، لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنے اچھے کاموں کو احسان جمع کر، منت دکھا کر باطل مت کرو. خدا کہتا ہے تم نے ایک جملہ کہا نا، تمہیں یاد ہے وہ وقت، بس ختم. تم نے منت دکھائی، تمہارے صدقات باطل ہو گئے. اذن، اذیت دے کر باطل مت کرو اپنے صدقات کو. اچھا کام کیا اور اس کو یاد ہے، اس کو کہا اب دیکھو یہ یاد رکھنا میں تمہارے کام آیا تھا، اذیت دی نا تم نے اسے. خدا نے بتایا فرمائے باطل، انویلڈ، نیل، ختم ہو گیا معاملہ تمہارا. کیوں؟ تمہارے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے. خدا کہتا ہے شرف دکھاؤ اپنے اندر، اس کو خدا متعال فرماتا ہے فضیلت. اب کتنے لفظ ہو گئے، انگلش میں نے ڈگنیٹی بولا، آنر بولا، اردو میں شرف بولا، عظمت بولا، فضیلت یہ ہے.
اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اصل معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کروں. اچھا اب تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں وہ جو پچھلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے. خدا شاہد ہے آپ جا کر ان کے زندگی کے واقعات میں گھومیں، اپنی اچھائیوں کو ایسے چھپاتے تھے جتنا ہم اپنی برائیوں کو نہیں چھپائیں گے. اپنی اچھائیوں کو ایسے چھپاتے تھے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے شیخ عباس قمی کا، ان جیسے تمام علماء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد. شیخ عباس قمی جس زمانے میں تھے اس زمانے میں پرنٹنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن قم میں اتنی زیادہ پرنٹنگ نہیں تھی اس زمانے میں، تو معمولاً ہاتھ سے کاپیز بناتے تھے جس کو نسخہ بنانا کہتے تھے، یعنی ایک کاپی ہاتھ سے لکھ کے بنا لیتے تھے. تو اس زمانے میں یہ بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی انسان ابھی زندہ ہو اور اس کی کتاب کاپیز بن بن کے دوسرے ملک پہنچ جائے، یہ ذرا کم ہوتا تھا. شیخ عباس قمی کی یہ کتاب جو آپ کے سب کے گھروں کے اندر انشاءاللہ ہے اور یہاں پر بھی رکھی ہوگی یقیناً، مفاتیح الجنان، اس کی کاپیز ان کی زندگی میں بن بن کے مختلف ملکوں میں پہنچ گئی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ یہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. اچھا شیخ عباس قمی نے ایک اور کام بھی کیا ہے، آپ نے مفاتیح الجنان کا جو پریفیس ہے وہ شاید کبھی نہیں پڑھا ہوگا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مفاتیح الجنان 1984 یا 85 میں خریدی تھی، تو اس وقت میں نے اس کا پریفیس پڑھا تھا پرشین میں، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں ایک اور کتاب لکھنے کے بعد جس کا پبلک نے حشر بگاڑ دیا ہے، اب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کوئی ایک دعا کم کرے بڑھائے میں راضی نہیں ہوں. تو یہ جو ابھی مفاتیح الجنان کی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سمری ہم پرنٹ کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ عباس راضی نہیں ہوں گے. باہر تو وہ ان کے زمانے میں ہی لوگوں نے کاپیز بنا بنا کے آگے بڑھا دی تھیں اور وہ عراق تک پہنچ گئی تھی. شیخ عباس قمی قم میں رہتے تھے. ایک دفعہ شیخ عباس قمی زیارات کے لیے عراق تشریف لے گئے. اب نہیں معلوم یہ واقعہ نجف کا ہے، نہیں معلوم یہ واقعہ کربلا کا ہے. ایک مسجد انہوں نے دیکھی خالی سی تھی، تو وہ گئے وہاں پر بیٹھ گئے عبادات کرنے کے لیے. ان کے برابر میں ایک طالب علم بیٹھا تھا، عراقی تھا شاید، اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان کی کاپی تھی نسخہ بنا ہوا. تو وہ دیکھ رہے تھے، شیخ عباس قمی نے دیکھ لیا کہ برابر میں طالب علم بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں انہی کی کتاب کی کاپی ہے. اگر میں ہوتا تو کیا بولتا اس طالب علم کو، بولتا یہ کس کی کتاب ہے، اس حقیر نے لکھی ہے. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا. تو تمہارے حقیر کہنے سے کیا فرشتوں کو دھوکہ آ جائے گا کہ تم متکبر انسان ہو؟ وہ دھوکے میں نہیں آتے حقیر وقیر کہنے سے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرامے کر رہا ہے یہ. شیخ عباس نے دیکھا اس نے کتاب مفاتیح الجنان لکھی ہے، شیخ عباس کچھ نہیں بولے. شیخ عباس اتنے محتاط تھے، ان کے والد ایک دفعہ آ کر ان سے کہنے لگے بیٹا ایک آدمی ایک کتاب پڑھتا ہے، وہ بہت اچھی کتاب پڑھتا ہے، کاش تم بھی ایسی کتاب لکھ لیتے. شیخ عباس کہنے لگے میں آپ دعا کریں میں لکھوں. انہی کی کتاب تھی وہ، اور اپنے بابا تک کو نہیں بتایا کہ جس کتاب کی آپ تعریف کر رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ویسی لکھوں، میری ہے وہ. اتنا یہ لوگ اس معاملے میں سخت تھے. تو وہ طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ طالب علم خود بولا، کہنے لگا بہت اچھی کتاب ہے. اب اس کو نہیں پتا شیخ عباس قمی کی کتاب ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی پکچر وغیرہ تو نہیں جاتی تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس شکل کا آدمی ہے. تو وہ شیخ عباس قمی سے کہنے لگا کتاب بہت اچھی ہے، ایسی کتاب شیعہ علماء نے نہیں لکھی ہے، تاریخ میں نہیں لکھی ہے. تو شیخ عباس قمی کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا، ان کی تعریف تھی ان کو اچھا نہیں لگا. کہنے گے نہیں علماء نے اس سے زیادہ اس سے اچھی کتابیں لکھی ہیں. اب اس کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے. تو وہ مڑ کے کہنے لگا تم کو کیا معلوم کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا شیخ عباس قمی ہے. شیخ عباس قمی نے کہا نہیں علماء نے اس سے بڑھ کر کام کیا ہے. تو کہنے لگا نہیں تم کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. لڑنے لگا کہ تم کو کوئی پہچان نہیں ہے بلا وجہ میں اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہو. تھوڑی دیر میں لوگ آئے وہاں پر، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، یہ شیخ عباس قمی ہے جن کو تم اس طرح سے ڈانٹ رہے ہو. اتنے محتاط تھے یہ لوگ. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है अंदर इनकी कितनी डिग्निटी थी। अलबत्त यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूँ, जिसको खुदा अंदर डिग्निटी देता है उसको सामने हम्बलनेस दे देता है, वो इंसान हम्बल हो जाता है। अंदर से उसके एक डिग्निटी होती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन फीलिंग उसके अंदर हम्बलनेस की होती है। और ये चौथे इमाम की एक दुआ के अंदर मौजूद है, उनकी ज़ात पे दुरूद भेजेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद कि इमाम ने फरमाया खुदाए तू जितना लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ा, मुझे अपनी नज़रों में उतना ही कम कर दे, हम्बलनेस दे दे। तो आज़ान मोहतरम, मैंने आपका बहुत वक्त दिया आज के दिन के लिए। जो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपके सामने रिफ्लेक्ट करना था, मुझे कि अगर मुझे अपने इमाम की नुसरत के लिए अपनी ज़िंदगी पर मेहनत करनी है, दुआएँ अज़कार औरात बाकी चीज़ें वो मैं बाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पहली बात जो कहूँगा मैं अपने आप को इवेलुएट करता रहूँ, मेरे अंदर डिग्निटी होनी चाहिए, शरफ होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ये इंसानियत ऐसी हो कि मुझे गलत कामों से रोके। और इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? प्रैक्टिस के ज़रिए से, छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करूँ, अपने अच्छे कामों को भुलाने की कोशिश करूँ, अपनी बुराइयों को अपनी नज़रों के सामने रखूं। किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया है, उसके एहसान के बदले में उससे बढ़कर एहसान करने की कोशिश करूं। अगर मैंने किसी के साथ कोई अच्छाई की है उसको फौरन भुलाने की कोशिश करूं। अब ये ह्यूमन डिग्निटी के क्या क्या और तरीके हो सकते हैं वो खुद आप ढूंढ सकते हैं, ये क्या 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 तरीके इसके हो सकते हैं कि जिसमें इंसान अपने अंदर एक अच्छाई को एहसास करे। और किसकी डिग्निटी रसूल खुदा के ख़ानदान से बढ़कर है? अल्लाह स्टैंडर्ड को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है, कोई मुकाबला नहीं है इसका, कोई नज़दीक भी नहीं आ सकेगा। दुनिया में उनके नाम पर जाली दावे करने वाले पता नहीं कितने थे, लेकिन क्या कोई था जो उनकी तरह डिग्निफाइड कैरेक्टर ला सके? कोई भी नहीं कर पाया। और जाहिर है कि ये सब का सब शरफ, ये सब की सब अजमत नबी खुदा से शुरू हुई और नबी खुदा के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन और उस अजीमुश्शान घराने से जिसका तारुफ खुदा करवा के कहता है, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्होंने डिग्निटी को कहीं और पहुंचा दिया, अजमत को कहीं और पहुंचा दिया। युत इमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा। बार बार सब कुछ कुर्बान करते थे, शुक्रिया का लफ्ज भी नहीं मांगते थे। डिग्निटी, ऑनर। और अहले बैत अतहार के वाकयात में जगह जगह ये ऑनर नजर आता है, जगह जगह ये डिग्निटी। और करबला, जैसे हर इंसान के कमाल की मेराज करबला के अंदर है, इस अजमत की मेराज भी करबला के अंदर है। अल्लाह अकबर। ये डिग्निटी नहीं है कि सैयदुश्शहदा अपने दुश्मन के लश्कर के सामने पहुंचे हैं, वो दुश्मन उनको रोकने के लिए आया है, वो दुश्मन उनको ऐसी जगह रोकने आया है जहां पानी ना हो। सैयदुश्शहदा को पता है कि हमारे पास पानी लिमिटेड है, सैयदुश्शहदा को पता है कि अगर मैंने पानी दे दिया फिर मेरे अपने बच्चों के लिए पानी नहीं होगा, लेकिन सैयदुश्शहदा बेटे हैं अली मुर्तजा के। अल्लाह अकबर। ये बेटे हैं फातिमा जहरा के, یہ نواسے ہیں رسول اللہ کے. وہ ڈگنیٹی ہے جو سید الشہداء کو کہتی ہے پانی دینا ہے، پانی نہیں روکنا ہے. وہی جو ان کے جد امجد نے کیا، وہی جو ان کے والد گرامی نے کیا. لہذا حور کے لشکر کے سامنے پہنچے تو فرمایا، اے حور ہم دیکھتے ہیں کہ تم پیاسے ہو. حور نے کہا کہ جو دشمن ہے اعلان کرتا ہے کہ میں دشمن ہوں، کہتے ہیں ہاں ہم پیاسے ہیں. سید الشہداء نے کہا، حور باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہم تمہیں پانی پلائیں گے، پانی پلائیں گے. اور کیا پانی پلانا تھا سید الشہداء کا؟ اپنے فوجیوں سے کہا کہ مشکیزیں لے کر آؤ، ان کو پانی پلاؤ، اور دیکھو جب تک پینے والا نہ روکے تم پانی مت روکنا. حکم فرمایا کہ اگر کوئی پیاسا سانس لینے کے لیے پانی روکے تو تم انتظار کرنا کہ وہ سانس لے لے. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا. سید الشہداء یہ حکم دینے کے بعد ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں مثلا کرسی تعبیر کریں گے. سید الشہداء ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے فوجی حر کے سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو سید الشہداء نے دیکھا بہت دور ایک آدمی زمین پہ پڑا ہوا ہے. یہ آدمی حر کی فوج کا تھا، اس کو پیاس اتنی لگ رہی تھی، اور یہ پیدل تھا، اس کو پیاس اتنی لگ رہی تھی کہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا. تو یہ زمین پہ گرتا جا رہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہوں، ظاہر ہے کہ آپ سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ صحرا میں یقیناً مر جاتا ہے، پھر وہ بچتا نہیں ہے. تو وہ پیچھے گر چکا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میرا وقت ختم ہو گیا. یہ سپاہی کہتا ہے کہ جو لشکر حر کا سپاہی ہے، کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ میرے لشکریوں کو، میرے ساتھیوں کو امام حسین کا لشکر پانی پلا رہا ہے. کہنے لگا میں زمین پہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لوں، مجھے بھی پانی مل جائے گا، میں بچ جاؤں گا. کہنے لگا میں نے کوشش کی کہ میں اٹھوں، لیکن میرے اندر ویکنیس اتنی تھی کہ میں زمین سے نہیں اٹھ پایا، میں زمین پہ گر گیا. تو کہنے لگا میں آخری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد مجھے احساس تھا اب مجھے مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے. کہتا ہے میں نے امام حسین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے دل سے گویا دعا کرتا تھا کہ امام حسین میری طرف دیکھ لیں تاکہ میری جان بچ جائے. عزیزو میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر میرے دل میں امام حسین کی ندا ہوئی تو میں محشر کے کسی کونے میں بھی ہوں گا تو حسین مجھے بلا لیں گے. میں برزخ کی کسی تاریکی میں بھی ہوا نا، اعوذ باللہ تعالی، امام حسین مجھے بلا لیں گے. یہ کہتا ہے میں نے امام حسین کو دیکھنا شروع کر دیا. ایک موقع پر سید الشہداء نے اس بندے کو دیکھ لیا. سید الشہداء نے کسی اور کو نہیں کہا تم اس کو پانی پلاؤ، چونکہ شاید دیر لگ جاتی. سید الشہداء خود اٹھے بنفس نفیس، مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو پانی پلانے کے لیے اس کی طرف بڑھے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین میری طرف آ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوا کہ امام حسین مجھے پانی پلانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. کہتا ہے کہ امام تشریف لائے، انہوں نے مشکیزہ کو میرے سامنے کھولا اور مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تاکہ تمہارے ہاتھوں کے اندر میں پانی ڈال دوں اور تم پانی پی لینا. تو یہ کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو پھیلانا چاہا لیکن میرے ہاتھوں میں اتنی کمزوری تھی، میرے ہاتھ ہل گئے، پانی نیچے گر گیا. کہنے لگا امام حسین نے مجھے دلاسا دیا کہ مت گھبراؤ، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. پھر امام حسین نے فرمایا سید الشہداء نے کہ اے شخص اپنا منہ کھول لو تاکہ میں تمہارے منہ میں پانی ڈال دوں. کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا سید الشہداء نے, میں اپنی مثال میں کہہ رہا ہوں, ایسے جیسے ماں بچے کو تھوڑا تھوڑا پلاتی ہے, پانی پلایا تاکہ میں آہستہ آہستہ پانی پیوں اور مجھے پھندا نہ لگے کہ کہیں اس سے مجھے نقصان ہو جائے. سید الشہداء نے مجھے ایسے پانی پلایا, میں کہوں گا اے شخص تو کب تھا اور کہاں تھا جب علی اصغر پیاسا تھا, تو کہاں تھا جب سید الشہداء کی یتیم بچے پیاسے تھے. آج سید الشہداء کی کربلا میں ورود کا موقع ہے. یہ اتنا عجیب موقع تھا, سید الشہداء جب کربلا پہنچے اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا جب حضرت حر کے لشکر کو اہل بیت اتھا علیہ السلام نے پانی پلا دیا. ایک موقع آیا جب حر بار بار سید الشہداء کو رکنے کے لیے کہتا تھا اور سید الشہداء کا لشکر آگے بڑھے جا رہا تھا. ایک جگہ پر آ کر سید الشہداء گویا خود رک گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک نے کہا کہ اس جگہ کا نام غافریہ ہے. امام نے فرمایا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام شاطی الفرات ہے. کہا اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو بولنے والے نے کہا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. جیسے ہی سید الشہداء نے فرمایا, اس نے کہا کربلا, سید الشہداء نے فرمایا ھذا مقام کرب و بلا, یہ سختی اور امتحان کا مقام ہے, یہ کربلا ہے. عزیزو, اہل بیت کے چاہنے والوں, بی بی سیدہ کو پرسا دینے والوں, کربلا بننا شروع ہو گئی ہے. جیسی گویا یہ سنا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر ندائیں آنا شروع ہو گئیں. سید الشہداء نے فرمایا ھذا مقام کرب و بلا, ہا ہنا محط رحالنا, فرمایا یہی ہمارا قافلہ رکے گا. لوگ سن رہے تھے, پھر فرمایا یہی ہمارے اجزاد پامال ہوں گے, یہی ہمارے سر کٹیں گے, یہی ہماری قبریں بنیں گی. کوئی کربلا نہیں جانتا تھا, سید الشہداء بتا رہے تھے کہ کربلا کیا ہے. یہ کربلا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر گویا کوہرام بپا ہو گیا کہ کربلا آ گئی ہے, کربلا کا مقام شروع ہو گیا ہے. ایک موقع آیا سید الشہداء نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا, اپنے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا. پھر سید الشہداء نے معلوم کیا کہ یہ جو کربلا کا علاقہ ہے, یہ گاؤں ہے, یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اسدی ایک قبیلہ ہے. آپ کو معلوم ہے حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلے کے سردار تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ اسدی قبیلہ اس کی ایک برانچ ہے جس کا یہ گاؤں ہے. سید الشہداء نے فرمایا اسدی قبیلے کو لے کر آؤ. اسدی قبیلے والوں کو گویا حبیب ابن مظاہر بلا کر لاتے ہیں. وہ لوگ اسدی آتے ہیں, سید الشہداء کہتے ہیں اے اسدی قبیلو, یہ تمہارا گاؤں ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہمارا علاقہ ہے, لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہے, آپ نواس رسول ہیں. سید الشہداء نے کہا کہ اے اسدی, ہم اس گاؤں کو, اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولا آپ نواس رسول ہیں, آپ حکم فرمائیں, یہ آپ ہی کا ہے, لیکن ڈگنیٹی امام حسین کے اندر ہے. فرمایا نہیں, ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں, ایک قیمت بتاؤ. انہوں نے قیمت بتائی, سید الشہداء نے گویا بڑھ کر اس سے قیمت دی. انہیں دینے کے بعد کہا اب جب کہ یہ علاقہ ہمارا ہو گیا, ہم اس کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اور تمہیں اس وقف کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. بنی اسد کو ذمہ دار قرار دیا. ان کا مولا جو آپ کا حکم ہے. لیکن عزیز و اہل بیت اطہار کے چاہنے والو, مولا نے فرمایا کہ اس وقف کے لیے تین شرطیں ہیں جو تمہیں پوری کرنی ہوں گی. اللہ اکبر. گویا پہلے دن سے مظلومیت اہل بیت اطہار ثابت ہو گئی تھی. آج تو میں تینوں شرطیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی شرط انہوں نے فرمائی, کہا اگر ہمارے لاشیں دفنائے بغیر رہ جائیں تو آ کر لاشیں دفنا دینا, آ کے ہمارے لاشیں دفنا دینا. او بنی اسد میں کوہرام بپا ہو گیا, مولا کیا ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا لاشا میں گھوڑو قبر رہ جائے گا؟ اب میں کیا بولوں کہ مولا کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ مولا نے بنی اسد کو بھی نہیں بتایا کہ میرا لاشا بابال بھی ہوگا. فرمایا اگر ہمارا لاشا بھی گور و کفن رہ جائے تو تم لوگ آ کر ہمارے لاشے کو دفنا دینا. بنی اسد نے روتے ہوئے قبول کیا. اس کے بعد ایک اور جملہ عجیب فرمایا, کہا بنی اسد کبھی ہماری قبر کے اوپر کچھ اور نہ کرنا, قبر کا نشان مٹنے نہیں دینا. اب انہیں کچھ نہیں معلوم کہ سید الشہداء کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کوئی کیوں امام حسین کی قبر سے دشمنی کرے گا, لیکن ان کو نہیں معلوم تاریخ میں کون کون سے جابر آئیں گے امام حسین کی قبر سے دشمنی کرنے والے. عزیزو آپ سب الحمدللہ یا اکثر کربلا جا چکے ہوں گے, آپ میں سے اکثر لوگ مشی میں گئے ہوں گے, اور انہوں نے اس ملت عراق کی مہمان نوازی کو دیکھی ہوگی جو وہ زائرین اہل بیت اطہار کے لیے کرتے ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز وہ تیسری شرط ہے. سید الشہداء نے بنی اسد سے کہا ہے بنی اسد ہم تمہیں واقف قرار دیتے ہیں, زمین کا مالک بھی بنا دیتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے, اگر کوئی ہمارا زائر آئے تو 3 دن تک کھانا اور پانی دے دینا. میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی عظمت پر, علی اکبر تو پیاسا رہے لیکن ظاہر پانی پی لے, علی اصغر تو پیاسا رہے اور حسین کی بچیاں پیاسی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ حسین شہید کا پاک, پروردگار ان کی مادر گرامی کا واسطہ, مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے محبان اہل بیت میں قرار فرما, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانساروں میں قرار فرما. خدا تجھے سید الشہداء کی پیاس کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.